وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ وزیر اعظم کے خصوصی معاون طارق فاطمی کے امریکہ میں دفتر خارجہ کے ڈپیوٹی سیکرٹری اینتھنی بلنکن سے ملاقات کی خبر سے شروع کریں گے، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے کے بعد پہلی ملاقات ہے. آگے چل کر ہم اسلام آباد میں صومالی طالب علموں کے لیے اوہایو شوٹنگ کے بعد مشکلات، قائد اعظم یونیورسٹی کے فزکس ڈپارٹمنٹ کا ڈاکٹر عبدالسلام کے نام پر رکھا جانا، اور آخر میں قندیل بلوچ کے بھائی پر قتل کے چارج پر بات کریں گے. اور ہمارا سب سے بڑا موضوع ہوگا پاکستان امریکہ کے تعلقات، اور اس پر اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ترکی میں سابق سفیر مشتاق مہر، جبکہ ہمارے ساتھ ہوں گی ریپبلکن پارٹی کے حامی طلعت رشید جو یہاں شکاگو میں ہوتے ہیں. آپ لوگ بھی اگر اس پورے گھنٹے کے دوران ہمارے ساتھ رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں، اور بلکہ مفت کال کر کے شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-789-0800-777-789. ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کو ٹرمپ انتظامیہ میں پاکستان کے نئے توقعات جو ہیں اس کے حوالے سے ایک رپورٹ سنانا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہم مشتاق مہر سے بات کریں گے. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ جو پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کی قائم مقام نمائندہ خصوصی لورا ملر نے اسلام آباد میں پاکستانی عہدیداروں اور افغان سفیر سے ملاقاتیں کی. قائم مقام امریکی نمائندہ خصوصی نے پیر کو پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز سے ملاقات کی، جس میں اطلاعات کے مطابق افغانستان میں امن و مصالحت سے متعلق امور پر بھی بات چیت کی گئی. پاکستان میں تعینات افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال نے لورا ملر سے ملاقات کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا کہ اس ملاقات میں مختلف امور پر تبادلہ خیال ہوا. نہ تو پاکستان کی وزارت خارجہ اور نہ ہی افغان سفیر نے اس ملاقات کی مزید تفصیلات جاری کی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ دورہ ایسے وقت ہوا جب دو روز قبل ہی بھارت کے شہر امرتسر میں افغانستان سے متعلق ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں سرتاج عزیز نے شرکت کی، اور اس موقع پر افغان صدر کی طرف سے پاکستان کو ہدف تنقید بنایا گیا. افغان صدر اشرف غنی نے پاکستان کے ایک سینئر رہنما کے بیان کے حوالے سے کہا کہ اگر طالبان کو پاکستان میں محفوظ پناہ گاہیں نہ ملتی تو وہ ایک مہینہ بھی نہیں چل سکتے تھے. تاہم پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ الزامات تراشی کسی مسئلے کا حل نہیں. افغان امور پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی کہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تلخی کے تناظر میں امریکہ کی قائم مقام نمائندہ خصوصی کا دورہ اہمیت کا حامل ہے.
ابھی ہم سن رہے ہیں کہ شاید ایک نئی کوشش ہوگی طالبان سے رابطہ قائم کرنے کی، تو پاکستان بھی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ان کا تو رابطہ ہے ہی طالبان کے ساتھ. چین نے بھی کوشش کی ہے، روس بھی ابھی اس طرف اس کی توجہ بڑھ رہی ہے. اور یہ ہم سن رہے ہیں کہ شاید جو افغان طالبان کا سیاسی کمیشن کا دفتر ہے قطر میں، تو ان سے بھی پھر سے کوئی رابطے قائم ہو رہے ہیں. تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ بڑا اہم ہے. چاہے کوئی پیش رفت نہ ہو، لیکن دیکھ رہے ہیں ہم لوگ شاید ایک نئی کوشش شروع ہو گئی ہے افغانستان کے مسئلے کا سیاسی حل نکالنے کے لیے.
پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ وہ افغانستان میں دیر پا امن کے لیے ہر ممکن کردار کو تیار ہے. ادھر پاکستان امریکہ تعلقات کے حوالے سے منگل کو ایک اور رابطہ بھی ہوا. پاکستانی وزارت خزانہ کے مطابق امریکہ کی معاون وزیر برائے اقتصادی ترقی و توانائی کیتھرین نیولی نے پاکستانی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا. وزارت خزانہ کے ایک بیان کے مطابق مس کیتھرین نے اس امید کا اظہار کیا کہ امریکہ میں نئی انتظامیہ کی طرف سے نظام حکومت سنبھالنے کے بعد بھی معاشی شعبے میں دو طرفہ تعاون جاری رہے گا. واضح رہے کہ پاکستانی وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ طارق فاطمی واشنگٹن میں ہیں، جہاں انہوں نے پیر کو صحافیوں سے گفتگو میں کہا تھا کہ وہ منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ بات چیت کے لیے یہاں آئے ہیں، اور ان کے بقول پاکستان نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ روابط کو فروغ دینے کا منتظر ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی، اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ اس دورے کا فوکس افغانستان بھی رہا، اور پاکستان ایمبیسی کی ایک پریس ریلیس آئی ہے جس کے مطابق ڈیپیوٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ اینتھنی بلنکن نے پاکستان نے جس طرح سے افغان پناہ گزینوں کو جگہ دی ہے اس کے لیے شکریہ ادا کیا. دیگر یہ کہ کشمیر کے معاملات پر بھی امریکہ کو طارق فاطمی نے بریفنگ دی. ہم سب سے پہلے چلتے ہیں اسلام آباد, اور ہمیں جوائن کیا ہے ترکی میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر نے. مہر صاحب, آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ طارق فاطمی نے یہاں واشنگٹن میں ڈیپیوٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ سے صرف ملاقات کی, کوئی بڑے لیول کی ملاقات نہیں تھی, آپ کے خیال میں اس موڑ پہ طارق فاطمی یہاں کیوں تشریف لائے؟
جی بہت مہربانی, آپ کی آواز بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے, لیکن میں تھوڑی سی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. ایک یہ جو طارق فاطمی صاحب کا دورہ ہے یہ بالکل انفارمل دورہ ہے, یہ لاگنگ کے لیے ہے, یہ کنوینشن کے لیے ہے, کیونکہ ابھی ٹرمپ تو پریزیڈنٹ نہیں بنے اور ابھی تک تو جو یو ایس کی پالیسی ہے ٹوارڈ پاکستان, افغانستان, انڈیا, چائنا, ایران, یہ جو ہمارا ریجن ہے یہ فائنلائز نہیں ہوئی. لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے سامعین سے ایک دو موٹی موٹی باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو امریکہ کی فارن پالیسی ہے وہ صدیوں سے پارٹیزن رہی ہے, کیونکہ وہاں پہ بہت اچھا اسٹرانگ پولیٹیکل سسٹم ہے, لیکن فارن پالیسی کو انہوں نے اپنی مقبول فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, اس کے بعد پوسٹ وار بائی پارٹیزن رکھا ہے. تو ٹرمپ صاحب کا آنا تھوڑی سی ٹیکٹیکل چینجز تو ہم دیکھیں گے, لیکن ریڈیکل چینجز نہیں دیکھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو امریکہ میں ڈویژن ہے ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کی, اس میں یہ ہے کہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ بڑی حد تک ہندوستان اور چائنا کی سائڈ پہ رہے ہیں, جو ریپبلکن ہیں وہ پاکستان, ترکی, ایران کی سائڈ پہ رہے ہیں, کنزرویٹو اور نیو کنزرویٹو کا ڈویژن ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 30-40 سال سے افغان وار کے بعد جو ریپبلکن ہیں انہوں نے پرو بزنس لبرل کسی کی جماعتوں کو سپورٹ کیا ہے, جس میں ضیاء الحق صاحب شامل تھے, اور یہ جو ضیاء الحق صاحب کے سکسیسر ہیں نواز شریف صاحب, یہ شامل ہیں. جو ڈیموکریٹس ہیں وہ پیپلز پارٹی کو نواز شریف بے نظیر اور ان لوگوں کو سپورٹ کرتی ہیں. یہ جو طارق فاطمی صاحب گئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیکٹ فائنڈنگ ہوگا, زیادہ تر وہ کوشش کریں گے کہ اپنے جو ایجنڈا ہے اس کو وہ پیش کر سکے کہ اگلے 18 مہینے میں پاکستان کیا کرنا چاہ رہا ہے, لیکن کوئی سبسٹانٹیو میننگ فل نیگوسیشن نہیں ہو سکیں گی, اس لیے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ابھی بھی اوباما صاحب کی ہے اور اوباما صاحب ہی فیصلہ کریں گے.
جی, اس معاملے کو ذرا مزید کریتے ہیں. ہم چلتے ہیں شکاگو, جہاں سے ہمیں ریپبلکن پارٹی کے حامی طلعت رشید نے جوائن کیا ہے. طلعت رشید, آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کا کینڈیڈیٹ ڈونلڈ ٹرمپ خاصا غیر روایتی ہے, اور انہوں نے جس طرح سے نواز شریف کو ٹیلی فون کر کے ان کی تعریف کی پچھلے دنوں, کہا کہ ہی از اے ٹیرفک گائے, بڑا زبردست شخص ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس بغیر ملے ہوئے اس طرح کی باتیں کرنا, یہ بتائیے کہ یہ جو بات چیت تھی یہ ٹرمپ ٹیم کے لیے کس حد تک مسائل پیدا کر گئی, کیونکہ بعد میں ہم نے بھی دیکھا کہ پاکستان نے اس بات چیت کو کے بارے میں ایک پریس ریلیس جاری کی تھی. جی
جی, شکریہ بہت بہت مجھے انوائٹ کرنے کا. جی ہاں, یہ دیکھیں نا, ٹرمپ جو ہے وہ کیریئر پالیٹیشن نہیں ہے, وہ ایک بزنس مین ہے, اور وہ اس طرح کی باتیں اس سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کرتا رہے گا. جیسے تائیوان کا آپ دیکھ لیں, چائنا اس سے ناراض ہو گیا کہ انہوں نے تائیوان سے کی بات کی, پھر اس کو پریس بریفنگ بھی ملی کہ اس کو تھوڑا سا یو نو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. لیکن آن دا پازیٹیو سائڈ اگر آپ دیکھیں تو یہ اچھی بات ہے کہ وہ سب سے تعلقات رکھنا چاہتا ہے, چاہے اس کی جو فیور میں ہو نہ ہو. پاکستان خاص کر اسٹریٹجیکلی امریکہ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ کنٹری ہے, افغانستان کے حوالے سے دیکھ لیں آپ, کشمیر کے حوالے سے دیکھ لیں, پلس امریکن انٹرسٹ وہاں پہ ہے. تو वो ऐसी बातें ठीक है, यू नो बिजनेसमैन है, आई थिंक वो जो कहता है वो कुछ ना कुछ करके दिखाएगा और होपफुली वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। और हमें तो उससे यही उम्मीद है कि उसने पहले भी कहा था कि मैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के मामले पे अगर कोई मामला चाहिए तो मैं डेफिनेटली अपने आप को हाजिर करता हूँ। इस तरीके से फलस्तीन के बारे में भी उसने ये कहा कि हम फलस्तीन के बारे में भी अगर जहाँ भी मेरी जरूरत होगी तो मैं पेश रहूंगा। तो ये बहुत अच्छी और खुशहालना बात है कि एटलीस्ट प्रेसिडेंट होके ये इन चीजों में अभी से इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है उसने, हालांकि वो प्रेसिडेंट भी नहीं।
जी माहर साहब, जाहिर है आपने भी फॉलो किया होगा जिस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप ने की होंगी मियां नवाज शरीफ के साथ। आप जानते हैं कि ये एक निजी टेलीफोन पे बातचीत थी, बाद में हमने देखा कि पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने उसको प्रेस रिलीज की सूरत में शाया किया। आपके ख्याल में ये कितना गैर मुनासिब था, क्योंकि हम भी जानते हैं कि सिफारतकारी की दुनिया में ऐसा नहीं किया जाता।
जी, ये बड़ा अनयूजुअल है और ये ट्रंप की स्टाइल है। उन्होंने वो चूंकि अभी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, तो उन्होंने बड़ा दिल खोल के कॉम्प्लीमेंट दे किया है। और चूंकि पाकिस्तान एक काफी बड़ा मुल्क है और ये एक न्यूक्लियर मुल्क है और पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान ये एक मुश्किल रीजन है, तो वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहते हैं कि वी वांटेड टू स्टार्ट विद राइट फुट। तो ये राइट फुट के साथ उन्होंने शुरू किया है और बड़ी ऑप्टिमिस्ट बात है, हम इसको वेलकम करते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये जो स्टेट डिपार्टमेंट है या डिफेंस डिपार्टमेंट है या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन अमरीका की, वो इनके इन जज्बात को ट्रांसलेट होने देंगी इनटू कंक्रीट एक्शन। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अगर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत अगले 18 महीने कायम रहती है तो वो हद मजदूर कोशिश करेंगे कि इनिशिएटिव लें और वो पॉजिटिव इनिशिएटिव लेंगे।
अच्छा जी, हमें खुद को मालूम नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप किस हद तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मसाइल हैं इसमें कुछ काम करेंगे। हम इस वक्त मौका देना चाहते हैं कुछ कॉलर्स को जिनके जहनों में कुछ सवालात हैं। हमें कॉल किया है गुलाम मोहम्मद ने सरगोधा से। गुलाम मोहम्मद सरगोधा से, अच्छा डिस्कनेक्ट हो गए। जी जी, और सादिक शिरानी ने कॉल किया है डी आई खान से। जी, हमारे कॉलर्स जो हैं सादिक शिरानी डी आई खान से। जी, इस वक्त शायद कॉलर्स को आवाज़ नहीं आ रही है, हम दोबारा उनको ट्राई करते हैं। लेकिन हम एक इस वक्त एक ब्रेक की तरफ जाना चाहते हैं। मैं जी 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 सादिक शिरानी बताइए।
सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम।
मोहतरमा, मेरे आपके मेहमान से सवाल है कि ये तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब या नवाज शरीफ साहब या पाकिस्तान का कोई और सरबराह होगा, अमेरिका के कोई और सरबराह होगा, ये तो रस्मी बात है कि चलती रहेंगी। ये टेलीफोन किया, फिर सिफत किया, तारीफ किया, फिर नहीं किया, ये तो चलती रहेंगी। हकीकत में इस खित्ते का जो मसला है, जो आग में ये खित्ता जल रहा है, ये किस जरिए से हल होगा, इसका क्या जरिया कोई है?
अच्छा।
कोई हमारे जो यहाँ जो कश्मीर के खित्ते में जो आग जल रहा है, क्या बैन अल-अक़वामी फोरम पे इसको नहीं उठाया जा सकता है?
अच्छा।
इसको इसी तरह हमारे ऊपर यही हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर ये रिवायती हथियार ये बेचते रहेंगे और यही इनकी फैक्ट्रियां हमारे पैसों से चलती रहेंगी और हम कब तक ख्वार और जलील होंगे? ये मसला कश्मीर को आग लगा दे या हमारा हो जाए या उनका हो जाए,
जी जी जी,
कोई फर्क नहीं।
आपके आपके इस सवाल को हम उठाते हैं, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं। اور ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعظم کے خصوصی معاون طارق فاطمی کے امریکہ کے دورے کے بارے میں. ہمارے ساتھ اس وقت ترکی میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر ہیں جو اسلام آباد میں ہیں، اور ریپبلکن پارٹی کے حامی طلعت رشید ہیں جو شکاگو امریکہ میں ہیں. اس وقت ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی، کچھ کالز جمع ہو گئی ہیں، ان کو ہم لے لیتے ہیں بہت مختصر، اس کے بعد ہم موقع دیتے ہیں اپنے مہمانوں کو کہ وہ جوابات دیں. طارق ایڈوکیٹ نے ہمیں کال کیا ہے چنیا سے.
جی السلام علیکم نفیسہ بہن. نفیسہ بہن، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، اور امریکہ اگر خطے میں پائیدار امن کی بھی ضرورت ہے. اگر اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو دوران الیکشن کمپین جو وعدہ کیا تھا نا کہ اگر نواز شریف صاحب مجھے کہیں تو میں مسئلہ کشمیر اور متنازع جو مسائل ہیں ان میں سازشی کرنے کے لیے تیار ہوں، تو میری ریکویسٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے بھی اور نواز شریف صاحب سے بھی کہ وہ ہماری جو جنگیں ہوئی ہیں، یہ جو بد امنی خطے میں ہے، تو بہن میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ
کم از کم
پرامن حل ہو سکتا ہے. تھینک یو بہن، تھینک یو. السلام علیکم.
کشمیر سے ہمیں کال کیا ہے حاجی منظور نے. اچھا، اور محمد خلیل نے بھی کال کیا ہے ہمیں، اور وہ بھی کشمیر سے کال کر رہے ہیں.
جی جی نفیسہ، بات یہ ہے کہ یہ جو
آپ اپنا ریڈیو ہلکا کر دیں،
کے درمیان میں مسئلہ کشمیر ہے.
اور ہمیں کال کیا ہے کوہاٹ سے ملک نائب خان نے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بی بی، میں مہمان سے عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ میں کشمیر کے مسئلے پہ ثالثی کا کردار ادا کروں، کیا یہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار بات ہے یا نہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ صدام حسین آپ نے عوام پر بقول امریکہ ظلم کر رہا تھا، اس کے خلاف سلامتی کونسل میں فوجی کاروائی کے لیے قرارداد پیش کیا. لیبیا پر یہ الزام تھا، شام پر یہ الزام ہے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ حقیقت یہ کشمیریوں پر ظلم دیکھے تو کیا ایک سلامتی کونسل میں قرارداد پیش بھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مہربانی، شکریہ.
شکریہ. دو اور کالرز کو لیتے ہیں اور پھر ہمیں وائنڈ اپ کرنا ہوگا. عبد المتین نے کال کیا ہے کرک سے.
میڈم نفیس صاحب، میں بات کر رہا ہوں.
اچھا، کالز آ رہی ہیں، کٹ ہو رہی ہیں. جی جی جی، کہیے کہیے، بہت مختصر کہیے پلیز. آپ کی بالکل آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اور ایک اور کالر کو لیتے ہیں. محمد شفا نے ہمیں کال کیا ہے. جی
بہن السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ پریزیڈنٹ صاحب نے بات کر کے کوئی غلطی نہیں کی ہے، یہ پاکستان اس کا دوست ہے. جب سوویت یونین کو ختم کرتے وقت پاکستان نے اس کا ساتھ دیا، یہ 70 سال سے اس کے ساتھ دوستانہ ہے. ابھی موسمی پرندے افغانستان اور انڈیا کے ساتھ دوستانہ کر کے پاکستان کو نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے.
مسئلہ
اس کو نہیں ملے گا.
شکریہ شکریہ.
ہاں جی،
ہم لوٹتے ہیں طلعت رشید کی طرف. طلعت رشید، آپ نے کالرز کو سنا اور ہم بھی جانتے ہیں کہ کتنے زیادہ توقعات ہیں امریکہ سے، لیکن جیسے کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک غیر معمولی امیدوار تھے، اب وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ غیر معمولی قسم کے وعدے کر رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ کشمیر کے معاملے کو حل کریں گے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟
میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ انہوں نے انیشیٹو تو لیا ہے نا. انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے موقع دیں تو ہمیں ان کو آزمانا چاہیے. ان کو موقع دینا چاہیے, ٹھیک ہے جی کہ یہ ہمارے ہمارا مسئلہ ہے, کچھ 60-70 سالوں سے چل رہا ہے, لیکن کوئی بھی پریزیڈنٹ کسی بھی لحاظ سے اس کو جو ہے ٹیکل نہیں کر سکا ٹھیک طریقے سے. تو ان کو اگر ان کو موقع ملتا ہے تو ان کو موقع ملنے دیں. آپ دیکھیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں لیبیا سیریا وغیرہ کی جو جنگ اس کے خلاف تھا میں, تو لگ رہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ غلط کام ہو رہا ہے اس کو ایٹ لیسٹ اس کو ایڈریس کر سکیں. اور یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا ہوگا, کشمیریوں کے لیے بھی, کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اس قسم کی لیڈ لیتے ہیں اور اس مسئلے میں ایٹ لیسٹ جو بات چیت تو شروع کرتے ہیں. ہمارا پاکستان کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کوئی لیڈرشپ ہی نہیں ہے, آئی مین ٹو بی آنیسٹ ود یو, کوئی ہمارا تو فارن منسٹر ہی نہیں ہے. یہاں پہ جو بھی ہمارے سینیٹرز کانگریس مین آتے ہیں وہ چکر لگا کے چلے جاتے ہیں, کبھی کسی نے کسی صحیح موضوع پہ بات. میں تو ایڈوائزر رہ چکا ہوں کافی جو یہاں کے سینیٹرز وغیرہ ہیں, وہ سب یہی کہتے ہیں کہ آپ کے پاکستانی سینیٹرز آتے ہیں یہاں پہ وہ کھا پی کے چلے جاتے ہیں, نہ ہم سے کوئی سوال کرتے ہیں. انڈین جو آتے ہیں وہ ہم سے بزنس کے بارے میں بات کرتے ہیں, وہ اپنے ملک کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو یہ ہماری جو ہے لیڈرشپ کی کمی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ ٹرائی تو کر رہا ہے لیکن اگر یہ ٹو اسٹریٹ ہے یہ, اور پاکستان کو بھی چاہیے کہ اپنے لحاظ سے اس کا فائدہ اٹھائیں اگر وہ کہتا ہے.
اچھا مشتاق صاحب, جانے سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہیں گے یا پھر ہم اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کریں؟ مشتاق مہر صاحب
جی, بہت مہربانی, میں نہیں سمجھتا کہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو.
جی جی بالکل آ رہی ہے.
ہیلو.
جی جی بالکل آ رہی ہے. جی بالکل آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے.
جی جی, میں نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ صاحب کوئی میڈیشن کر سکیں گے, اس لیے کہ وہ کافی حد تک کشمیر کی سیٹلمنٹ کے جو پرنسپلز ہیں وہ تو اگریڈ ہو گئے ہیں, لیکن ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے کشمیری یوتھ, کشمیری مسلم یوتھ جو اب وہ ابھر آیا ہے اور وہ بہت ایجیٹیٹ کر رہے ہیں, اور اس کو سمجھانا یا اس کو سپریس کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ہارڈ کورین ٹاسک ہے اور اس کو ڈیل کرنا بہت مشکل ہے. تو میری نظر میں ٹرمپ صاحب کی میڈیشن جو ہے وہ بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوگی.
بہت شکریہ, اس سیگمنٹ کو ہم ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے ترکی میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ تھے طلعت رشید جو ریپبلکن پارٹی کے حامی ہیں اور شکاگو میں ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس وقت ہم ایک اور سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں, اور ہم اس سلسلے میں آپ کو سب سے پہلے ایک رپورٹ بھی سنانا چاہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں امریکہ میں اوہایو کی ریاست میں ایک واقعہ ہوا تھا, اور اس میں ایک صومالی نجات کا شخص تھا جس پر الزام تھا کہ وہ پاکستان گیا تھا اور وہاں انہوں نے شاید دہشت گردی کے حوالے سے کوئی ترکیبیں سیکھی تھیں. اس سلسلے میں ہم آپ کو ایک رپورٹ سناتے ہیں, اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار محمد ریاض کے ساتھ جنہوں نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا ہے. تو آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ جو کہ محمد اشتیاق پیش کر رہے ہیں.
امریکہ کی ریاست اوہایو کی اسٹیٹ یونیورسٹی میں گزشتہ ہفتے حملہ کرنے والے صومالی پناہ گزین عبدالرزاق علی ارتن 2014 میں امریکہ منتقل ہونے سے قبل پاکستان میں بھی رہا. عبدالرزاق علی نے اوہایو یونیورسٹی میں پیدل چلنے والوں کے لیے مختص راستے پر گاڑی چڑھانے کے بعد چاقو سے وار کر کے 11 افراد کو زخمی کر دیا تھا, اور پولیس کی کارروائی میں وہ خود بھی موقع پر ہی مارا گیا. پاکستان میں طویل عرصے سے صومالی شہری آتے رہے ہیں, لیکن ان میں سے زیادہ تر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں واقع اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں تعلیم کے لیے یہاں مقیم ہیں. اس یونیورسٹی میں صومالیہ سمیت کئی دیگر افریقی ممالک سے نوجوان حصول علم کے لیے آتے ہیں. صومالی طالب علموں کی ایک بڑی تعداد اسلام آباد کے سیکٹر G10 میں مقیم ہے, لیکن عبدالرزاق علی کے اوہایو یونیورسٹی پر حملے میں ملوث ہونے کی خبروں کے بعد بظاہر وہ خوفزدہ نظر آئے اور کیمرے کے سامنے بات کرنے سے انکاری تھے. تاہم ان میں سے دو صومالی نوجوانوں نے نام بتائے بغیر کہا کہ وہ عبدالرزاق علی کو نہیں جانتے. البتہ انہیں اوہایو یونیورسٹی میں ہونے والے حملے کا افسوس ہے. اسلام آباد کے سیکٹر G10 میں ایک ہوٹل کے مالک شہباز علی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان کے ہوٹل پر 40-50 صومالی نوجوان کھانا کھانے آتے ہیں, اور ان کے بقول انہیں یا مارکیٹ میں دیگر افراد کو صومالی شہریوں سے کوئی مسئلہ نہیں رہا.
ہمارے پاس تقریباً 40-50 لڑکے ہیں, ان کا بک لگا ہوا ہے, ادھر کھاتے چل رہے ہیں, उनका कोई मसला नहीं था कि वो पैसे भी में या कोई लेन देन में कोई फर्क नहीं था। अमल पसंद खुश खिलाक बहुत अच्छे इंसान है, उनके वो गोवज के लड़ाई झगड़े वाली कोई मसला नहीं है, बस खामोशी और अमन शांति रखते हैं।
एहसन अली की इस सेक्टर में एक बार्बर शॉप है। उनका कहना है कि वो ओहायो यूनिवर्सिटी पर हमले या उसमें सोमाली शहरी के मुलविस होने के बारे में तो कुछ नहीं जानते। अलबत्ता एहसन अली के बकौल उनका सोमाली नौजवानों से गुज़श्ता 10 साल में जो रابطہ रहा उसके मुताबिक वो मजहबी रुझान तो रखते हैं लेकिन सुलझू हैं।
हमारा इनके साथ काफ़ी अरसे से रिलेशनशिप है और अच्छे लोग हैं। मेरा इनके साथ 10 साल से रिलेशनशिप है, ठीक है, और ये अमन पसंद है, कोई ये चोरी चकारी नहीं है इनका, कोई मसला नहीं है, ठीक है, और अच्छे लोग हैं। इधर पढ़ने आते हैं और तो कुछ नहीं है, हाँ जी बिजनेस ही इनका, ये इधर पढ़ने आते हैं और अच्छे लोग हैं।
ओहायो यूनिवर्सिटी पर हमला करने वाले अब्दुल रजाक अली अर्तन की उम्र 18 साल बताई जाती है और इत्तलात के मुताबिक अमेरिका जाने से कबल वो लगभग 7 साल तक पाकिस्तान में रहा, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब वो पाकिस्तान आया तो उसकी उम्र 9 साल के करीब थी। ताहाल अब्दुल रजाक अली अर्तन के पाकिस्तान में क्याम के दौरान उसके किसी शिद्दत पसंद तंजीम से रवाबित की तस्दीक तो नहीं हुई है, तहम इस हमले के बाद पाकिस्तान में मुकीम सोमाली शहरी कदरे फिक्रमंद नजर आए और इस सारे मामले पर खुलकर बात करने से गुरेजा हैं। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
जी और हम इस्लामाबाद चलते हैं जहां एपीपी के साबिक डायरेक्टर मोहम्मद रियाज लाइन पर हैं। मोहम्मद रियाज, आपको खुश आमदेद। ये बताइए कि आपके इल्म में है कि ओहायो में ये दहशतगर्द वाकया हुआ, अब्दुल रजाक का बताया जाता है कि पाकिस्तान के साथ एक कनेक्शन था, आप क्या देखते हैं कि घूम फिर कर पाकिस्तान का नाम क्यों आता है दहशतगर्दी में?
नहीं देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में बहुत से ममालिक के लोग राष्ट्रपति हैं, मतलब अफगानी भी हैं, सुभाषी भी हैं और दीगर जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनके लोग भी हैं, बांग्लादेश से भी हैं। मसला सारा ये होता है कि खुद पाकिस्तान के अंदर अगर किसी जगह कि यूरोप में कोई हो जाए, यानी पेरिस में कोई वाकया हो जाए, अमेरिका में कोई वाकया हो जाए या किसी भी जगह वाकया हो जाए, तो उसके बाद अगर उसके नाम के साथ ये आ रहा है कि ये मुसलमान था, तो यहाँ लाल लोग जो है वो दुआ मांगते हैं कि खुदा खैर करे कि इसका अलग पाकिस्तान से ना हो। क्योंकि खुद जो लोग हैं किसी एक आदमी की वजह से जो है वो पूरी कम्युनिटी भी वहां पर रहने वाली और उस मुल्क का भी नाम जो है वो बदनाम होता है। तो ये चीज है, यहाँ पर बहुत से लोग रहे हैं माजी में, मुख्तलिफ ममालिक से अलग रखने वाले अरब भी यहाँ पर रहे हैं, लेकिन ये था कि उसका उस हिस्से में यानी पाकिस्तान को उसके साथ ब्रैकेट करना जो है थोड़ा सा जो है एक जैतू वाली बात होगी, क्योंकि बहुत से लोग अपने अपने ममालिक के हालात की वजह से वहां से तंग आकर यहाँ पर अगर वो बिजी रहे हैं तो उसके बाद जो है वो उस ये जो सवाल है इनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो कराची में भी रही है। ये बहुत से लोग जो है वो इधर सवाल के अंदर भी आ चुकी है, लेकिन ये आग हो सकता है कि किसी बंदे का जो पाकिस्तान में आ हो और वो भाई किसी इस किस्म के वाकई में मकरूफ हुआ हो, तो कोई दूसरी बात है। उसमें ये खुद पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, लेकिन ये है कि ओवरऑल जो लोगों का परसेप्शन बन जाता है उनके बारे में वो बहुत खौफनाक होता है।
जी हमें कुछ कॉल्स आई हैं और अगर कोई सवालात हैं वो आपसे करेंगे। मियां वाली चलते हैं जहां से कलीमुल्ला नियाजी कुछ कहना चाहते हैं।
जी कलीमुल्ला नियाजी मौज खैर, मैं ये कहना चाहता हूं कि अमेरिका में अगर देखा जाए तो 2015-16 में जो शूटिंग के वाकयात हुए हैं उनमें तकरीबन 1000 लोगों को कत्ल किया गया, तो वो शूटिंग करने वाले मैक्सिमम अमेरिकन ही थे। तो पाकिस्तान ये जो कहा जाता है कि क्यों नाम लिया जाता है, तो दुनिया इस्लाम में वाहिद सुपर पावर है पाकिस्तान, ये एक एटमी कुव्वत है और दूसरे नंबर की मिलिट्री पावर है टर्की के बाद। अच्छा। तो पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है इंडिया की अच्छा, वजह से, उनकी लॉबी काम कर रही है पूरी दुनिया में, इजराइल की लॉबी काम कर रही है।
आपने अपनी बात कर ली। इस वक्त हम चलते हैं बहावल नगर जहाँ से मोहम्मद उमर कुछ कहना चाहते हैं।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
मैडम बात यह है कि एक नौजवान 7 साल पाकिस्तान में रहा तो वो दहशतगर्द हो गया, جو ادھر پوری پوری عمر گزار رہے ہیں وہ اس کا مطلب وہ تو پکے دہشت گرد ہیں. یہ لوگ ویسے یہ کچھ طاقتیں ہیں جو اس ملک کو بدنام کرنا چاہتی ہیں.
چلیں آپ کی بات ہم نے سن لی, شکریہ. اور بھکر سے ہمیں کال کیا ہے جاوید اقبال نے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم یہ دہشت گردی پھیلی ہے یہ اس کی وجہ تو مین امریکہ ہی ہے, کیونکہ افغانستان کی وار میں اس نے پوری مسلم دنیا سے مجاہدین کو بلایا اور سپر پاور بننے کے بعد اس نے تمام افغان مجاہدین کو یارب جو تھے یہیں چھوڑ دیا. حالانکہ یہ چاہیے تھا امریکہ ان کو اپنے ساتھ کسی ریاست میں لے جاتا, وہاں بساتا اور ان کو وہاں پہ یوٹیلائز کرتا, لیکن امریکہ نے ایسا نہ کیا تو جو 10-5 لاکھ مجاہدین تھے وہ یہاں سے پوری دنیا میں پھیلے. امریکہ سپر پاور تو بن گیا لیکن افغان وار کے بعد اس نے یہاں کا کوئی حل نہیں نکالا, جس کی وجہ سے یہ دہشت گردی ہو رہی ہے. اگر امریکہ ابھی بھی ان مسلمان ممالک کو اچھا اقتصادی پیکج دے دے تو یہ دہشت گردی 10-5 سال میں ختم ہو جائے گی.
محمد ریاض, جانے سے پہلے اگر آپ تبصرہ کرنا چاہیں, آپ نے سنا کہ ابھی تک نظر آتا ہے کہ لوگ اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ تو ضرور ہے کہ صورتحال بڑی پیچیدہ ہے, مختلف ممالک کا وہاں انفلوئنس جو رہا اس سے دہشت گردی کو ہوا ملی, لیکن آپ کے خیال میں اندرون خانہ دیکھنے کی کس قدر ضرورت ہے؟
یہ تو ہماری غلطیاں رہی ہیں تو جس کا ہم خمیازہ بھگتتے بھی رہے ہیں اور آج بھی بھگت رہے ہیں, تو یہ تو نہیں ہے کہ ہماری غلطیاں نہیں ہیں, نہیں رہی ہیں, لیکن کیونکہ ان غلطیوں کی ایک وجہ دی رہی ہے کہ ہم ایک جو ہے وہ انٹرنیشنل الائنس جو تھا اس کا حصہ بنے رہے اور اس وجہ سے جو ہے ہم ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ بھی رہے, تو یہ اس وقت کی جو قیادت تھی کیونکہ وہ پاکستان کے اندر وہ شاید پولیٹیکل قیادت نہیں تھی جو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے کوئی فیصلہ کرتی, تو ایسی ان حالات کے اندر جو ہے وہ ان پالیسیوں کا ہی جو ہے تسلسل ہے کہ ہمیں عالمی برتری میں ریشن کی نظر سے لے جاتا ہے. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ یہ چیز بھی ہے کہ گزشتہ کچھ عرصہ سے یعنی اس سے ایک ڈیکیڈ جو گزر رہی ہے اس کے اندر بہرحال یہ کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس نے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے ہم جو ہے اس دلدل سے خود کو باہر نکالیں اور ہم اپنے جو قومی مفاد ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی فیصلے کریں. جی میڈیا میں بھی بہت زیادہ رہا ہے اور اس چیز کے اوپر ایک بڑا ڈیٹیکٹ آیا ہے اور وہ لوگ جو کل دن تک جو ہے وہ بعض چیزوں کو سپورٹ کرتے تھے آج وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پاکستان جو ہے وہ اس جو ہے تنہائی کا شکار نہ ہوتا.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے اے پی پی کے سابق چیف محمد ریاض جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں, اور موضوع یہ ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے فزکس سینٹر کا نام تبدیل کیا گیا ہے اور نوبل یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کے نام پر رکھا گیا ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے, قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے سائنسدان ڈاکٹر عبدالحمید نیر نے, ان کو بھی ہم سنتے ہیں. لیکن ذرا سا اس رپورٹ کے حوالے سے ہم پہلے اپنے نمائندے کی رپورٹ سنانا چاہتے ہیں. پیش کر رہے ہیں ناصر محمود.
وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں طبیعیات کے تحقیقی مرکز کو ملک کی پہلی نوبل انعام یافتہ شخصیت ڈاکٹر عبدالسلام کے نام سے منسوب کرنے کے فیصلے کو ایک خوشائند قدم قرار دیا جا رہا ہے. ڈاکٹر عبدالسلام کا تعلق احمدیہ فرقے سے تھا اور انہوں نے 1979 میں طبیعیات کے شعبے میں نوبل انعام حاصل کیا تھا, لیکن 1974 میں پاکستان کے آئین میں احمدیہ فرقے کو غیر مسلم قرار دیے جانے کے بعد سے مجموعی طور پر پاکستان کے اس نابغہ روزگار سائنسدان کی اس طرح سے پذیرائی نہیں کی گئی جس کے وہ حقدار تھے. طبیات کے معروف پروفیسر پرویز ہود بھائی, قائد اعظم یونیورسٹی میں ڈاکٹر عبدالسلام کے نام سے تحقیقی مرکز کو منسوب کیے جانے کے فیصلے کو سراہتے ہوئے کہتے ہیں کہ گو کہ یہ فیصلہ بہت دیر سے کیا گیا، لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک میں اب بھی روشن خیال لوگ موجود ہیں جو اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں۔
یہ سن 1980 میں ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں، کیونکہ یہاں مذہبی تعصب ہر طرف عام ہے اور کسی حکومت نے یہ ہمت نہیں کی تھی کہ ایک انسٹیٹیوٹ پاکستان کے اندر پروفیسر عبدالسلام کے نام سے منسوب کر دیا جائے۔ اب جو حکومت نے یہ اقدام اٹھایا ہے، میرا خیال ہے اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان میں کچھ روشن خیال لوگ اب بھی ہیں اور وہ اثر و رسوخ والے لوگ ہیں۔
پروفیسر ہود بھوئے نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان کے خیال میں اس طرح کے اقدام سے پاکستان میں ایک نئی فضا پیدا ہوگی جہاں ذہین نوجوانوں کو قابل تقلید شخصیات کی پہلے ہی بہت ضرورت ہے۔
اگر ہم سائنسی کام کو پہچانیں صرف اس نقطہ نظر سے کہ وہ کام کیا تھا، اور اس کو درگزر کر دیں کہ وہ سائنسی کام کرنے والا کون تھا، کس مذہب سے اس کا تعلق تھا یا کس نسل سے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک نئی فضا پیدا ہوگی اور ہمیں رول ماڈلز کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ پاکستان میں ایک ہی سائنسدان ہے، واحد شخص ہے جس کو پوری دنیا پہچانتی ہے اور جس کے سائنسی کارنامے یہاں تک ہیں کہ فزکس کے ہر ڈپارٹمنٹ میں اور بنیادی فزکس کی ہر کتاب میں پروفیسر عبدالسلام کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب اس کی کوئی اور مثال آپ کو پاکستان میں نہیں ملے گی، اور اگر ہم نے پروفیسر سلام کو یوں پہچانا اور ان کے کاموں کو یوں ریکگنائز کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے سامنے ایک رول ماڈل کھڑا ہوگا۔
وزیراعظم نواز شریف نے بھی یونیورسٹی میں پروفیسر عبدالسلام سینٹر فار فزکس کی منظوری دیتے ہوئے کہا تھا کہ ڈاکٹر عبدالسلام کی کامیابیاں اس بات کی حقدار ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام 1960 سے 1974 تک حکومت پاکستان کے مشیر برائے سائنس بھی رہے، جبکہ اس کے علاوہ ملک میں سائنسی تحقیق سے متعلق سرکاری اداروں کے قیام میں ان کا اہم کردار رہا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ 1998 میں پاکستان نے جب اپنے پہلے جوہری تجربات کیے تھے تو اس وقت سائنسدانوں کی خدمات کے اعتراف میں ان کے نام سے ڈاک ٹکٹ جاری کیے گئے، اور ان میں ڈاکٹر عبدالسلام کے نام سے بھی ایک ٹکٹ جاری کیا گیا تھا۔ تاہم 1996 میں ان کے انتقال کے بعد سے ڈاکٹر عبدالسلام کے یوم پیدائش اور یوم وفات پر سرکاری اور ملکی سطح پر کوئی بڑی تقریب دیکھنے میں نہیں آئی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، اور سائنسدان ڈاکٹر عبدالحمید نیر، آپ سے یہی سوال کہ وزیر اعظم نواز شریف نے تو ظاہر ہے جرأت مندی کا مظاہرہ کیا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر اس کا کوئی رد عمل آئے گا؟
دیکھیے، اب تک جو رد عمل ہے وہ تو سائنسی حلقوں میں اور سائنسی حلقوں میں ہر طرف سے بہت تعریف ہو رہی ہے۔ یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، نہیں ہوا تھا، اب ہو گیا، بہت اچھی بات ہے اور زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ پروفیسر عبدالسلام ہمارے لیے بہت قابل فخر شخصیت ہیں اور ایک رول ماڈل ہیں اور قابل تقلید ہیں، اور ہم اپنی نوجوان نسل کو اگر ان کے بارے میں بتائیں گے، ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی دیں گے، تو ہمارے لوگ، ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ان کی طرف راغب ہوگی۔ سب سے یہ صورت حال ہے، لیکن میرے یہ خیال ہے، میرا یہ اندیشہ ہے یا رکھا ہے کہ مذہبی حلقے اس کے اوپر شور ہوا کریں گے، شور اشارہ کریں گے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر مذہبی قدامت پسندی اور مذہبی تعصبات کی طرف، اور دنیا کا دور، دنیا کا دور طریقہ ہے، وہ دوسری طرف دونوں کے درمیان ایک ٹکراؤ ہے۔ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر بھی ٹکراؤ موجود ہے، تو مذہبی تعصب رکھنے والے لوگ اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ جس فرقے کے خلاف وہ ہر وقت زہر دیتے رہتے ہیں،
جی ہاں،
اور اس فرقے کے کسی شخص کے بارے میں کوئی اچھے کلمات ادا کیے جائیں۔
جی ہاں ڈاکٹر نیر، آپ جانتے ہیں کہ یہ بالکل تازہ تازہ ہوا ہے، ہم کچھ لوگوں سے بھی ریئیکشنز لینا چاہتے ہیں، ہمیں اس سلسلے میں کالز آئی ہیں، دیر سے لیاقت الملک کو سنتے ہیں۔ جی جناب،
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
یہ پروفیسر عبدالسلام صاحب کے نام پر جو فزکس سینٹر منظور ہوئی ہے یہ خوش آئند ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے 1907 سے لے کر 1974 تک بحیثیت مشیر یا وزیر سائنس کافی خدمات ہیں ان کی, اور 1979 میں انہوں نے جو نوبل انعام حاصل کیا تھا یہ ہماری لیے پوری قوم کے لیے ایک فخر کی بات ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ نے ریئیکشن کے بارے میں کہا, ریئیکشن ضرور ہوگا, وہ اس لیے کہ ہم مسلمان قوم سائنس میں اس لیے پیچھے ہیں, اس لیے ہم دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں کہ حکومتی سطح پر نہ ہمارے دیگر اسلامی ممالک میں اور نہ خاص کر پاکستان میں ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے جس طرح کے آپ دیکھیں. ہمارے میں خود اپنے بچوں کو پڑھا رہا تھا, ایک دن میں مدرس تھا, میں مدرس رہا ہوں, تو میں نے کہا عبد القدیر خان کی طرح کوشش کرو, تو میرے ایک شاگرد کھڑے ہو گئے, تو انہوں نے مجھے کہا تو پھر اگر کوئی مجھے جیل میں ڈالے, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی, میں نے انہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے پتھر مارے ہیں, اب یہ عبادت ہے سائنس کو ڈیولپ کرنا.
اچھا.
میرے خیال میں ہمیں تمام یونیورسٹیاں, تمام علمی مراکز, تمام ریسرچ سینٹر, ان کو ابن سینا, البیرونی, ابن الحیثم اور تمام ان سائنسدانوں کے نام کرنے چاہیے. شکریہ جی.
اور ہمیں کال کیا ہے اٹک سے غلام خان نے.
جی جی میڈم.
جی کہیے.
ہیلو.
جی جی کہیے.
ہیلو
کہیے. جی
جی میڈم, یہ ہے کہ میں آپ کے سوال کو اپریشیٹ کرتا ہوں, آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے پاکستانیوں کی ٹھیک ٹھاک نبض پہچان لی ہے. جو آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ ایک بہت بڑے سائنسدان کی پذیرائی ہوئی ہے تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا, آپ کے لیے چیئرز, تھینک یو.
ایبٹ آباد سے کال کیا ہے فدا محمد نے.
میڈم میں السلام علیکم, فدا بول رہا ہوں ایبٹ آباد سے. میں اگر کوئی مہمان موجود ہیں یا کوئی سائنٹسٹ یا کوئی اور
ڈاکٹر نیر موجود ہیں,
میں پوچھنا چاہ رہا ہوں.
جی جی
جی میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں, دیکھیں بو علی سینا کا نام اگر کسی انسٹیٹیوشن کا رکھ دیا جائے تو وہ اس وقت تک انفارمیشن یا ہم اوپر نہیں جا سکتے جب تک, دیکھیں آج سے 1200 سال پہلے جو ہمارے سائنٹسٹ گئے اس کے بعد تو بیچ میں اتنا کوئی گیپ آ گیا ہمارا, یہ پتہ نہیں کیا ہمارا جو کلچر ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے, مڈل ایسٹ سے لے کر یہ ہندوستان تک کی پوری مسئلہ ہے, تو یہ کیا وجہ کیا ہے, بیسک روٹ کاز کیا ہے میڈم؟ یہ بڑے امپورٹنٹ سوال ہے, یہ 1200 سال ہم پیچھے رہ گئے ہیں. 1200 سال.
جی بالکل, ڈاکٹر نیر سے یہی سوال ہم کرتے ہیں, لیکن کیونکہ ایک اور کالر ہیں اور اگر ان کا نام مل جائے. امین اللہ چترال سے ذرا مختصر بات کیجیے. جی جی امین اللہ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سر یہ اچھے کے نام رکھا, میں بھی بہت خوش ہوا.
شکریہ, ہمیں کالز آ رہی ہیں لیکن ہم عنقریب اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ڈاکٹر نیر آپ بتائیے, حالانکہ وقت بہت کم ہے لیکن آپ کے خیال میں مسلمان کیوں کر پیچھے رہ گئے سائنس کی اور دیگر علوم میں؟
مسلمان کے مسلمانوں کے پیچھے رہنے کے بارے میں میرے خیال میں اب سب کا یہ پتہ خطرہ ہے, خیال ہے کہ مسلمان اس لیے پیچھے رہ گئے کہ اسلام کی قدامت پسندی ان کے اوپر حاوی ہو گئی, حالانکہ یہ دین وہ ہے کہ جس کے اندر قدامت پسندی صرف ایک آپشن ہے, دوسرا آپشن ایک ترقی پسندی بھی ہے, جو جس کو مسلمانوں نے رکھ کر کے, مسلمان علماء نے رکھ کر کے قدامت پسندی کو حاوی کیا, اور اس کی وجہ سے سوچ کے دروازے بند کر دیے اور کہا کہ جو باتیں سب جو پہلے کہی گئی بس وہی سچ ہے, اس کے بعد تمام علم جو ہے وہ بیکار ہو گیا. چنانچہ آج مسلمان ٹیکنالوجی کے تمام دنیا سے حاصل کر لیتے ہیں اور اس کو اپنے ہر مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن سائنس جن اصولوں کی بنیاد سے کام کر کے کائنات کے راز اور رموز دریافت کرنے کی کوشش کرتی ہے اس سے ہر صورت سے بچنا چاہتی ہیں اور کہتے ہیں یہ الہاد کی طرف لے جاتی ہے. میرا خیال ہے مسلمانوں کا جواب اس وجہ سے ہوا ہے. اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم ترکی کی طرح اور دوسرے ملکوں کی طرح اپنے ملک کے اندر بھی سائنس کو ایران اور ترکی کی طرح اپنے ملک کو سائنس کی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں, سائنس میں لیڈرشپ حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ایسی تمام آوازوں کو دبائیں کہ جو قدامت پسندی کی طرف لے جاتی ہے.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے سائنسدان ڈاکٹر عبدالحمید نیر, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں, اور موضوع یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کی ایک عدالت نے فیصلہ دیا ہے قندیل بلوچ کے قتل کے حوالے سے. حالانکہ یہ کیس عید کے بعد سنا جائے گا, لیکن اس وقت ایک چارج لگایا گیا ہے قندیل بلوچ کے بھائی کے خلاف. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے ملتان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر محمود اشرف, اور ہمارے ساتھ ہوں گی خواتین کے حقوق کے لیے کوشاں طاہرہ عبداللہ, بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں لائن پر ہیں. اس وقت ہم آپ لوگوں کو اسی حوالے سے ایک مختصر سی رپورٹ سنانا چاہتے ہیں, اس کے بعد باتوں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ جو پیش کر رہے ہیں افضل رحمان.
جنوبی پنجاب کے شہر ملتان میں ایک عدالت نے سوشل میڈیا پر شہرت پانے والی قندیل بلوچ کے غیرت کے نام پر قتل کے مقدمے میں گرفتار تین ملزموں پر پیر کے روز فرد جرم عائد کر دی. تینوں ملزموں نے الزام کی نفی کی, جن میں قندیل بلوچ کا بھائی وسیم بھی شامل ہے جو قبل ازیں میڈیا کے سامنے اپنی بہن کو غیرت کے نام پر قتل کرنے کا اعتراف کر چکا ہے. دیگر دو ملزموں میں قندیل کا کزن حق نواز اور ٹیکسی ڈرائیور عبد الباسط شامل ہیں جو ملزموں کو موقع واردات سے لے کر دوسرے شہر چلا گیا تھا. اس مقدمے کے چوتھے ملزم ظفر حسین کھوسا کو عدالت نے مفرور قرار دے دیا. دریاسنا لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ نے شریک ملزم عبد الباسط کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے. خواتین کے حقوق کی تنظیمیں اس مقدمے پر نظر رکھے ہوئے ہیں. عورت فاؤنڈیشن کی عہدیدار ممتاز مغل نے وائس آف امریکہ کے ساتھ انٹرویو میں غیرت کے نام پر قتل کے ضمن میں منظور ہونے والے نئے قانون پر بات کرتے ہوئے کہا,
دیکھیے یہ ابھی بہت ریسنٹ آیا ہے, امینڈمنٹ آئی ہے, لیکن ابھی بھی یہ ہماری وہ ڈیمانڈ تو پوری نہیں کرتا جو ہم کہہ رہے تھے کہ جی آپ جو غیرت کے نام پہ قتل ہے اس کو بھی قتل کنسیڈر کریں, جس طرح اس کی 302 میں پھانسی ہے اس کو بھی اسی طرح سے کریں. لیکن یہ ہو گیا ہے کہ کورٹ کو یہ عہد مل گیا ہے کہ اب کورٹ جو ہے وہ اگر فیملی صلح بھی کر رہی ہوں گی آپس میں تو اس کو جو ہے آخر بھی ضرور ہوگی.
عورت فاؤنڈیشن کے عہدیدار ممتاز مغل نے قندیل بلوچ کے مقدمے کے حوالے سے کہا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ آیا اس مقدمے میں نئے قانون کا اطلاق ہو پاتا ہے.
فرد جرم عائد ہوئی ہے, ان کو سزائیں ہوں گی, باوجود اس کے کہ فیملی اس کا باپ کہے کہ میں اپنے بیٹے کو معاف کرتا ہوں, تو معافی کے باوجود جو ہے وہ سزا والا جو پروسیس ہے وہ رہے گا. لیکن جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس طرح کی امینڈمنٹ آ رہی ہوتی ہیں اس کے حوالے سے جو لوگ ہیں ان کو آگاہ کیا جائے, اس کو پولیس کو ٹریننگ دی جائے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی لا میں امینڈمنٹ آتی ہے, قانون میں امینڈمنٹ آتی ہے, تو اس کی جو ہے نوٹیفیکیشن کاپیاں تھانوں تک چلی جاتی ہیں, پولیس ڈپارٹمنٹ میں چلی جاتی ہیں, پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں چلی جاتی ہیں, عدالتوں میں چلی جاتی ہیں. لیکن ایشو یہ آتا ہے اور سم ٹائم ججز بھی اس کو فالو نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ اتنا ہمارے ہاں جو ہے برڈن ہے کیسز کا کہ وہ لوگ پڑھ ہی نہیں پا رہے ہوتے. تو ضرورت یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے بھی آگاہی دی جائے اور ان کی جو نئی آنے والی تبدیلیاں ہیں قانون میں اس کے حوالے سے جو ہے جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہیں خاص طور پہ جوڈیشری, بار کونسل اور پولیس پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ, ان کو اویئر کیا جائے. اور جو جس خاتون کو فائدہ ہونا ہے, جن لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی ہاں یہ جو ہے یہ قانون میں تبدیلی آئی, ان لوگوں کے لیے اویئرنیس کے پروگرام جو ہے وہ آگاہی کے پروگرام جو ہے نا وہ زیادہ حکومت کو اس کے لیے بجٹ بھی رکھنا چاہیے اور چلانے بھی چاہیے.
اس برس جولائی کی 16 تاریخ کو قندیل بلوچ کو ملتان میں جس کرائے کے گھر میں وہ رہتی تھی وہاں قتل کر دیا گیا تھا. قندیل کے باپ نے پولیس کو بیان دیا تھا کہ قندیل کو اس کے بھائی وسیم نے غیرت کے نام پر قتل کیا ہے۔ اس مقدمے کی آئندہ سماعت اس ماہ کی 8 تاریخ کو ہوگی۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
جی، اور ملتان کے وکیل محمود اشرف سے ابتدا کرتے ہیں۔ محمود اشرف، یہ بتائیے کہ جس طرح سے ہم نے سنا کہ اگر ابھی صلح بھی ہوتی ہے خاندان کے بیچ، اس کے باوجود اگر کسی بھائی نے بہن کو قتل کیا غیرت کے نام پہ، تو اس کو سزا مل سکتی ہے۔ کیا سزا متوقع ہے اور آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں اس کیس کا؟
دیکھیے، دو باتیں بڑی اس میں امپورٹنٹ ہیں۔ وہ جو اہم باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ وسیم نے پہلے جب وہ گرفتار ہوا تو پولیس کے سامنے اور مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہو کر اقرار کیا کہ اس نے اپنی بہن کو قتل کیا ہے، لیکن جب اب سوموار والے دن اس کو عدالت میں پیش کیا گیا اور اس پر فرد جرم عائد ہوئی تو اس نے انکار کر دیا کہ میں نے جرم نہیں کیا۔ اس صورت میں اس کے خلاف اتنی ٹھوس شہادتیں آنی ضروری ہیں جن کی بنا پر بلا کسی شک کے یہ بات ثابت ہو کہ اس نے قتل کیا ہے۔ تو اگر ایسی باتیں جو واقعاتی شہادتیں بھی اگر اس کے خلاف مضبوط قسم کی آ گئی تو اس کا جو پہلا بیان ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو جو سخت سے سخت سزا جو ہے جو مل سکتی ہے، جس کو سزائے موت بھی مل سکتی ہے، وہ اس کو ہو جائے۔
اچھا،
لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ سغاسا کو اپنا کیس بڑے احتیاط سے اور مضبوط کیس پیش کرنا پڑے گا، کیونکہ عدالت نہ جذبات کو دیکھتی ہے اور نہ کسی اور بات کو، وہ ریکارڈ کو اور شہادت کو دیکھتی ہے۔ شہادت پہ اگر ایسی بات ہو گئی تو پھر اس کو سزا ہو جائے گی۔
اس وقت ہم انسانی حقوق کے لیے کوشاں طاہرہ عبداللہ کی طرف جاتے ہیں، اور طاہرہ عبداللہ، آپ اس نئے قانون کے اطلاق کے بارے میں کچھ اگر کہنا چاہیں تو کہیے کہ صلح کے باوجود سزا ہو سکتی ہے، لیکن جس طرح سے محمود اشرف نے کہا کہ گواہی بہت ضروری ہے، ایسے میں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ قندیل بلوچ کے بھائی اور دیگر ملزمان کو کیا سزا مل سکتی ہے؟
بہت شکریہ محترمہ نفیسہ ہوتفوئی صاحبہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی اصطلاحات ٹھیک کرنی ہے۔ میں مؤدبہ گزارش کروں گی کہ یہ قتل کو غیرت کے نام پر قتل مت کہیں، کیونکہ قتل میں کوئی غیرت نہیں ہے، یہ بےغیرتی ہوتی ہے، اور قتل قتل ہی ہوتا ہے، مرڈر مرڈر ہی ہوتا ہے، دیر از نو آنر ان کلنگ۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ذہن میں اپنی اصطلاحات ٹھیک کرنی ہے اور پھر ان کا استعمال بھی صحیح کرنا ہے۔ دوسری چیز، آپ نے جو شروع میں ابتدا میں آپ نے ایک انٹرویو سنوایا تو آپ نے ایک تنظیم کا بھی نام لیا اور جو محترمہ انٹرویو دے رہی تھی ان کا بھی نام لیا۔ بہت عزت اور احترام کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بالکل بھی عکاسی نہیں کرتا تمام کی تمام تنظیموں کا، اور دوسرا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جو کارکنان سرگرم ہیں انسانی حقوق کے کاموں میں، یہ قطعی طور پہ ہم سب کی ترجمانی نہیں کرتا، کیونکہ وہ مطالبہ کر رہی تھی کہ سزائے موت دی جائے۔ یہاں پر سزائے موت دینے یا نہ دینے کے اوپر ایک بہت بڑا ایک بحث اور ایک ڈبیٹ چل رہا ہے جو آج آپ کا موضوع نہیں ہے، لہٰذا میں وہاں نہیں جاؤں گی، اس کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن میں فلیگ کرنا چاہتی تھی آپ کے لیے کہ یہ ہماری عکاسی نہیں کرتا اور یہ صرف ایک فرد کی رائے ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قندیل بلوچ صاحبہ کا جب قتل ہوا جولائی 2016 میں، اس وقت تک 2004 کے بغیرتی کے قتل کے خلاف جو پارلیمان میں قانون سازی کی گئی تھی 2004 کی دسمبر میں، اس کی جو ترمیم حال ہی میں ہوئی ہے جولائی 2016 میں وہ نہیں ہو چکی تھی۔ لہذا جب اس کے بھائی نے وسیم نے اقرار کیا تھا میجسٹریٹ کے سامنے اور ذرائع ابلاغ کے سامنے اور پولیس کے سامنے کہ ہاں میں نے یہ قتل کیا ہے، اور واوین کے اندر کورٹ مارکس کے اندر کہ غیرت کے نام پر قتل تھا، یعنی بغیرتی کا قتل تھا، لیکن اس کے بعد جب قانون سازی ہو گئی تو اس میں جو سکم رہ گئے ہیں، حالانکہ یہ دوسرا قانون بنا ہے لیکن ہمارے مطالبات کے مطابق یہ قانون نہیں بنایا گیا، سکم کیا رہ گئے ہیں اور اس کا بھائی وسیم کیا فائدہ اٹھا رہا ہے ان سکم کا، یہ سنیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈس آنر کلنگ یعنی کوٹیشن مارکس کے اندر آنر کلنگ کی صحیح طرح سے تشریح اور تعریف اور ڈیفینیشن نہیں دی گئی. اب کوئی بھی شخص اپنے ذہن میں بے غیرتی کا قتل کر سکتا ہے لیکن پولیس کے سامنے, میڈیا کے سامنے اور جج کے سامنے کہے کہ جی میرا تو میری بہن کے ساتھ, میں فار ایگزامپل مثالی طور ایک آپ کو مثال دے رہی ہوں کہ جی میرا تو بہن کے ساتھ ایک جائیداد پر تنازع تھا, میں اشتہار میں آ گیا, میں نے اس کو قتل کر دیا. اس میں وہ بے غیرتی کا جو قتل کا جو عنصر ہوتا ہے عام طور پر جو سمجھا جاتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے, تو پھر اٹ بیکمز اے سمپل مرڈر اور اس میں 14 سال قید ہے اور وہ ریمیشن کے ساتھ 9-10 سال میں انسان رہا ہو جاتا ہے. اس میں وہ 25 سال یا لائف امپریزنمنٹ یا ڈیتھ پینلٹی کی جو بات آتی ہے وہ پھر نکل جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا دیرینہ مطالبہ ہے کہ ریاست کو مقتولہ کا ولی اور مدعی بننا چاہیے اور فیملی کو بیچ میں سے بالکل نکال دینا چاہیے تاکہ وہ جو ولی ہیں, اس کے والدین ہیں یا بہن بھائی ہیں یا بچے ہیں یا شوہر, یا ان کو تو بالکل بیچ میں سے نکل ہی جانا چاہیے. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب تک ہماری پولیس فورس اور ہماری عدالتیں اور عدلیہ, چاہے ماتحت عدالتیں ہوں یا اعلی عدالتیں ہوں, جب تک ان کو صحیح طرح تربیت اور ٹریننگ نہیں کی جائے گی تو مائنڈ سیٹس بھی نہیں بدلیں گے, ذہنیت بھی نہیں بدلے گی, اور وہ جو ایک پدر سری نظام چلتا چلا آ رہا ہے سچ پوچھیں تو یہ بھی نہیں بدلے گا. آپ اس کو نام کوئی بھی دے دیں, قتل کو کوئی بھی نام دے دیں, قتل تو قتل ہوتا ہے.
جی کیونکہ کچھ لوگوں نے کال کیا اور بہت دیر سے ہولڈ پہ ہیں تو ان کو موقع دینا چاہتے ہیں. مومن ایجنسی سے کال کیا ہے گل زمین خان نے. جی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم سے ہم یہ پوچھتے ہیں, یہ جو قند بلوچ کے قتل ہوئی ہے یہ بہت بڑے افسوس کی مقام ہے, اور یہ جو غیرت کے نام پر یہ جو ڈرامے کر رہے ہیں لوگ, تو ان کے خلاف بہت سخت ایکشن لینا چاہیے. اور خاص کر پاٹھا میں بھی غیرت کے نام پر بہت ایسے واقعات ہوتے ہیں, لیکن جو مختلف انسانی حقوق کی این جی اوز ہیں یہاں ان کی رسائی نہیں ہے. اگر یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بالکل تیار ہیں, اور ہمارا خود بھی ایک پلاہی تنظیم ہے, تو اگر یہ ہمارا ساتھ کنٹیکٹ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم بہت کیسز ہیں اور یہ کیسز ان کو حوالہ کریں گے اور ان لوگوں کی بھرپور مدد کرتے ہیں انشاءاللہ.
اور ہمیں کال کیا ہے ڈی آئی خان سے عمر خان نے.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
ویسے ہماری علاقہ تو دیہاتی علاقہ ہے میڈم صاحب, تو لوگوں میں جو یہ قانون بل پاس ہو گیا لوگوں میں کچھ باتیں کر رہے تھے, جو مثال کے طور پر لوگ یہ کہتے ہیں جس کا جو بی ہوگا وہ کسی اور مرد سے جو ملے گا اگر اس کو قتل کرے گا پھر اس کو سزا ملے گا, اس کا اگر وضاحت کر لے تو بہتر ہوگا عوام کے لیے. ہمارے جی
جی
میڈم لوگوں میں
سڈن اینڈ گریو پرووکیشن کے خلاف قانون بن چکا ہے پاکستان میں.
اچھا محمود اشرف, اگر آپ کچھ کہنا چاہیں اس کے بارے میں, آپ وکیل ہیں.
سب سے پہلے تو میں معذرت کے ساتھ ایک بات کی وضاحت کروں.
جی جی.
کہ اگر کوئی بھائی اپنی بہن کو قتل کرے اور یہ کہے کہ میرا اس سے جائیداد کا تنازع تھا, تو اس کے لیے قانون میں کسی بھی کم سزا کی گنجائش نہیں ہے, اس کے لیے بھی سزائے موت ہے. اگر اس کا قتل شہادت سے ثابت ہو جاتا ہے اور اگر تھوڑی سی کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے جس میں کوئی رعایت ہو سکے تو اس کو عمر قید ملے گی. یہ بات میرا خیال ہے کہ درست نہیں ہے. کہ اگر آئندہ سے کوئی بھائی اپنی بہن کو قتل کر دے اور اس چیز کے پیچھے پناہ لے, اس کو جو پناہ مل سکتی ہے وہ اس بات سے مل سکتی ہے کہ وہ, کیونکہ آرڈر کلنگ نہیں ہوگی تو اس میں اگر خاندان راضی نامہ کر جائے تو اس کو پھر کوئی بھی نہیں روک سکتا, کیونکہ ہمارے قوانین میں باقی قتلوں میں تو یہ گنجائش ہے. لیکن اس میں اب
محمود اشرف, ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا, بہت شکریہ. اس کے لیے تو ایک گھنٹہ چاہیے ہوگا. ہمارے ساتھ تھے ملتان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر محمود اشرف اور انسانی حقوق کے لیے کوشاں طاہرہ عبداللہ جو اسلام آباد میں ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا, اور خدا حافظ.
بہت شکریہ.
اس پروگرام کے انجینئر تھے مارٹن کروسیس، پروڈیوسر اسفر امام۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی، سننے کا شکریہ اور خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی